الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى
سبحان الله
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال في موضع آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتنة بالبدع وسبت أصحابي وليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
سبحان
الله اٹھ کے میں قدے سے چل دیا ساقی اٹھ کے میں قدے سے چل دیا ساقی وہ خم وہ میں وہ صراحی وہ جام باقی ہے میرے بات بڑے احترام قابل صد احترام پر ہمارے کرام حضرت مخدوم مکرم میاں تاج محمد قریشی دامت برکات ملالیات اور علاقہ بصیرہ ضلع مظفر گڑھ کے دور دراز سے آئے ہوئے مسلمانوں مولا شیخ والا میں آج کا یہ عظیم شان جلسہ جو محب اصحاب رسول کے نام پر منعقد ہو رہا ہے آج 30 ستمبر 1995 کا یہ پروگرام جو نماز ظہر کے بعد اس موضع میں جاری و ساری ہے شاعر اسلام طاہر جھنوری صاحب کے نغمے بھی آپ سن چکے ہیں مولانا یحییٰ باسی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے دراصل یہ پروگرام ممتاز دانشور محقق پروفیسر علامہ الطاف غیر مرحوم کی یاد میں ان کے اشارے ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے کافی روز پہلے الطاف مرحوم کے انتقال سے پہلے جب میری ملاقات ان سے ہوئی بیماری میں تو میں اس عظیم انسان سے بے حد متاثر ہوا ان کی علمی شیخری اور دینی محبت اور بے پناہ معلومات چند لمحوں میں دیکھ کر میں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ شاید زیادہ دیر تک ہم ان سے استفادہ نہ کر سکے اور وہی کچھ ہوا جس کا دکھا تھا وفات کے چند دن بعد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یونیورسٹیوں میں پڑھنا پڑھانا, کالجوں میں پڑھنا پڑھانا, مدارس میں پڑھنا پڑھانا, یہ تو عام ہے. بڑے پروفیسر موجود ہیں, بڑے سکالر بھی موجود ہیں, اور بڑے دانشور بھی, اہل قلم بھی مل جائے گی. لیکن وہ جذبہ, وہ غلبلہ اور وہ محبت حق اور وہ شیفتگی ایمان اور وہ درد, وہ سوز, وہ صاف, وہ تب و تاب, وہ گرمی نفس, وہ جرم فکر کہاں ملے؟ ایک طویل عرصہ تھا الطاف مرحوم کی, خیالی مرحوم کی یاد دلوں کو کسماسی رہے گی, اور ایک طویل عرصہ تھا تو عظیم انسان کی یاد سے میام جاں کو مؤثر کیا جاتا رہے گا. مجھے خوشی ہے کہ آج ان کی یاد میں یہ سارے ثواب کی کانفرنس ہوئے, جس میں مجھے کہا گیا کہ میں الطاف مرحوم کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان صحابہ کا تذکرہ کروں جن کی یاد میں اکثر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے, جن کی محبت میں وہ والہانہ جذبات کا اظہار کرتے. اصحاب پیغمبر کا دیوانہ, اصحاب رسول کا پرانا آج اگر زندہ ہوتا تو وہ یہی چاہتا کہ مکر عمر کی نامہ سرائی کی جائے, ان کے صحابہ کے, ان کے رسول اللہ کے صحابہ کے ترانے گائے. تو آج میں جو کچھ بیان کروں گا, میں نے بھی نیت کی ہے اس میں ذکر رسول اللہ کے صحابہ کا ہوگا, اور اس کا سارا اجر الطاف مرحوم کی روح کو ہوگا, تاکہ ان کی روح خوش ہو کہ میرے پسماند رام نے میرے مشن کو زندہ رکھا, میرے فکر کو تازگی بخشی, میرے مشن اور جذبے کو فروغ دیا. میرے وفات پر اور میرے جانے کے بعد یہ مشن اور جنبش فکر پہ مردہ نہیں ہوگی, اور اس پر کوئی سختہ پانی نہیں ہوا, بلکہ یہ ایک اچھی اور خوش آئند فکر کا آغاز ہے. محب اصحاب رسول کا کیسا خوبصورت نام ہے,
سبحان
اللہ, نام بھی بڑا خوبصورت ہے, اصحاب رسول. اور اگر آپ غور کریں تو سپاہ صحابہ کا معنی بھی نہیں ہے, سپاہ صحابہ, صحابہ کے صحابہ کے اور محب بھی حقیقت میں سپاہی ہوتا ہے. محب اصحاب رسول یا محب اصحاب رسول یا سپاہ صحابہ, دونوں کا معنی ہے, دونوں کا
معنی ہے,
قرآن ایک. اور صحابہ کے سپاہی کا کیا کام ہے, اور صحابہ کے محب کا کیا کام ہے؟ محبت کرنے والا بھی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے, اور جس کا جو سپاہی ہے وہ بھی اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے. تو ہم اور آپ مل کر آج ان صحابہ کی بات کریں جن کے ہم سپاہی ہیں, جن کے ہم مجھے جن کے ہم سپاہی ہیں ان کا ذکر کریں, جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کا ذکر, تاکہ ہم اپنا مشن اور وہ پروگرام جس کی طرف لے کر الطاف خیالی پر گھوم گئے ہیں اس کو فروغ, ان کی روح خوش ہو, اور آج اگر وہ ہوتے تو اس پر بڑے خوش ہو. لیکن ان کا جذبہ, ان کے اندر کی آگ وہ صحابہ کی محبت سے عبارت, اور صحابہ کرام سے محبت کا اعلان کرنا, صحابہ سے محبت کا اظہار کرنا, صحابہ سے محبت کا چرچا کرنا, صحابہ سے محبت کا اعلان کرنا, اور صحابہ سے محبت کا ذکر کرنا, بلکہ آگے بڑھ کر کہوں کہ صحابہ کا دفاع کرنا, صحابہ کا سپاہی بننا, یہ آج کا فکر یا میرا تیرا فکر نہیں ہے, پروردگار کا بھی یہی فکر ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی. اگر الطاف خیالی مرحوم محب اصحاب رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی محب اصحاب رسول ہے, اور نبی بھی محب اصحاب رسول ہے. اس صفت میں بڑے شریف ہیں کہ الطاف خیالی مرحوم ہی صحابہ کے محب نہیں ہیں, بلکہ اصحاب رسول کے محب اللہ تعالیٰ بھی. اور قرآن پاک کی 750 آیات میں اللہ نے صحابہ کی محبت کا اعلان کیا, صحابہ کی محبت کا اعلان قرآن میں کتنی آیتوں میں ہے؟ 750 آیتوں میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں. تو گویا کے الفاظ خیالی مرحوم نے اللہ کی سنت میں سے علی کو بلا کہ صحابہ سے محبت کرنا کہ اللہ کی سنت. کیسی سنت ہے؟
اللہ
اور یہی رسول اللہ کی سنت. پیغمبر نے بھی صحابہ سے محبت کی اور دنیا کے تمام اتقیاء اولیاء کے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے. یعنی آپ اس نام پہ غور کریں, محب اصحاب رسول, بڑا ہی خوبصورت نام, بہت اعلیٰ نام. یہ محب اصحاب رسول کا جو محب ہے, الطاف خیالی مرحوم اصحاب رسول کے محب ہیں, اور الطاف خیالی اس میں تنہا نہیں کہ وہ محب ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم سے زیادہ محب ہوں, نبی کہتے ہیں میں تم سے زیادہ محب ہوں, اور یہ اللہ کہتے ہیں ہم تم سے زیادہ محب ہیں, اور الطاف خیالی کہتے ہیں کہ انسانوں میں, اس دور کے انسانوں میں میں بھی کسی سے کم محبت کرنے والا نہیں ہوں, میں بھی انسانوں میں آج کے دور میں ابو بکر عمر سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں. محب حاضر صحابہ سے محبت کرنا, یہ امتیاز. اس امتیاز نے آج ہمیں یہاں جمع کیا.
سبحان اللہ.
ورنہ پروفیسر اور بھی بڑے آئے, لیکچرار اور بھی بڑے آئے, اور جناب علی دانشور اور بھی اس ملک میں ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں, کوئی ریٹائر ہو گئے, کوئی فوت ہو گئے, کوئی دنیا سے چلے گئے, لیکن ہمیں جو چیز یہاں لائی ہے وہ ہے لفظ محب اصحاب رسول. یہ اعزاز. اور میں خیالی مرحوم کے ساتھ زادگان کو اور ان کے پسماندگان کو یہی بات کہوں گا کہ وہ سارا خان بادہ علم, علم کا مرکز ہے. اور حضرت مولانا محمد عمر, مولانا محمد عمر رحمۃ اللہ جن کے مدرسہ احیاء العلوم کی نگرانی بھی انہوں نے فرمائی, حضرت مولانا محمد عمر نور اللہ مرکزہ کیسی برگزیدہ اور بہت برتن اس علاقے کا, یہ ان کا جامعہ تھا احیاء العلوم, اور خیالی مرحوم اسی کے نگران اور انہیں کی عزیز داری اور قرابت داری یہ محبت رسول کا گلشن آباد ہوا.
سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ مولانا محمد عمر صاحب اور ان کے ساتھ دارگان مولانا سارم اور مولانا آصف اور خیالی مرحوم کے ساتھ زیادہ تارک وغیرہ کو اللہ اسی نقش قدم پر چلا جس پر چلتے ہوئے خیالی مرحوم نے عشق و محبت کا اظہار کیا. اور یہ بڑی خوشی ہے, اور میں اس بات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ الطاف مرحوم سے جو ہماری نسبت تھی, یہ کوئی دنیا کی نسبت نہیں, ان سے کوئی پیار یا تعلق کسی دنیاوی مقصد سے نہیں تھا. وہ سپاہی صحابہ سے عشق کرتے تھے, وہ صحابہ سے محبت کرتے تھے, وہ صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے ان کی آنسو آ جاتے تھے, صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے تھے, ایمان کی چنگاری ان کے اندر سے پھوٹتی, ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے روشنی نئی پیدا ہوتا. یہ بات, کسی کو کوئی لقب ملا, کسی کو کوئی لقب ملا, لیکن خیالی مرحوم کو لقب ملا محب اصحاب رسول. کیا لقب ملا؟ محب
رسول.
اور وہی بات ہوئی کہ حضرت سفینہ رسول کے صحابی مدینہ سے چلے جنگل میں پہنچے تو وہاں ایک شیر نے حملہ کر دیا. شیر نے جب حملہ کیا تو حضرت سفینہ نے کہا انا من غلام رسول اللہ, میں محمد مصطفیٰ کا غلام. تو اس شیر نے سر جھکا دیا اور دم ہلایا. قریب ہوا حضرت سفینہ اس کی پشت پر بیٹھے, پشت پر سوار ہوئے اور وہ شیر بچا. مدینہ منورہ سے باہر جنگل جب ختم ہوا تو وہاں شیر نے حضرت سفینہ کو اتار, وہ بیٹھ گیا, حضرت سفینہ اترے پیدل چلے گئے مدینہ منورہ, اور حضور علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اس طرح ایک شیر تھا, میں نے مجھ پر حملہ ہوا, میں نے آپ کا نام لیا, اس نے دم ہلائی, اللہ کے رسول جب وہ سر جھکاتا تھا تو پتہ نہیں اس نے کیا کہا. حضور نے فرمایا تیرے آنے پہلے جبریل نے مجھے سارا واقعہ سنا دیا کہ جب تو اس کی پشت پہ سوار ہوا تو نے کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں, تو شیر نے کہا میں تو محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں.
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, زندہ باد صحابہ,
زندہ باد. اور الطاف خیالی مرحوم پروردگار دربار میں یہ ضرور کہتے ہوں گے کہ اللہ میں تیرے نبی کا صحابی تو نہیں ہوں لیکن تیرے نبی کے غلاموں کا غلام ضرور. اور نبی کے غلاموں کا غلام جو ہے اسے کہتے ہیں محب اصحاب رسول, محب اصحاب رسول. میرے بھائیو, صحابہ کرام سے محبت کا نام ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. اس کی سنت ہے
اللہ.
ایک ہے صحابہ سے محبت کرنا اور ایک ہے صحابہ کا دفاع کرنا, یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. محبت نہیں پوری ہو سکتی اگر جذبہ دفاع نہ ہو. ایک آدمی سے محبت کر رہا ہے اور اس کو کوئی گالی دے اور آدمی چپ کر جائے تو پتہ لگا کہ محبت نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا دفاع بھی کیا جائے, اس کی وکالت بھی کی جائے, اس کا چرچا کیا جائے, کوئی اس کو گالی دے تو اس کی شاعر پر اس کی طرف سے بات کی جائے. یہ ہے محبت کا تقاضا. محب رسول ہونے کا کیا تقاضا ہے کہ صحابہ کا دفاع کرنا, اور سپاہ صحابہ یہ کام کر رہے ہیں. الطاف مرحوم کو جو ہمارے ساتھ محبت تھی مولانا نواب شہید کے مشن سے, وہ اسی وجہ سے کہ ایک آدمی صحابہ سے محبت کرتا ہے. تو اب اگر صحابہ کو برا کہا جائے گا تو ضرور سیکھ پا ہوگا, وہ ضرور اس سے ناراض ہوگا کہ تو صحابہ کو برا کیوں کرے. تو صحابہ سے محبت کرنا حقیقت میں صحابہ کا دفاع کرنا, حقیقت میں صحابہ کا, اور صحابہ سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے, اور صحابہ کا دفاع کرنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. صحابہ کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے؟ بولو تو صحیح. صحابہ کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ. اور صحابہ کا دفاع اللہ نے کیا, کس نے کیا؟ اچھا اللہ نے صحابہ کا دفاع کیوں کیا, یہ بھی قابل غور بات کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع کیوں کیا. اللہ کو اپنے نبی کا دفاع کرنا چاہیے, اپنے گھر کارے کا دفاع کرنا چاہیے, اپنے نبی کے گھر کا دفاع کرنا چاہیے, اپنی کتاب قرآن کا دفاع کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اتنا دفاع نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے مکے مدینے کا اتنا دفاع نہیں کیا جتنا دفاع اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کا کیا. کس کا کیا؟ اچھا قرآن پاک کے بارے میں قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, میں نے اتارا ہے میں حفاظت کروں گا بات کرو گے. اس آیت کے علاوہ دو آیتیں اور ہیں جن سے قرآن پاک کی حفاظت اور سیانت ثابت ہوتی. لیکن قرآن پاک میں جب صحابہ کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک یا دو آیتوں میں صحابہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ 750 آیات میں صحابہ کا دفاع کیا. قرآن کا دفاع 3 مرتبہ, صحابہ کا دفاع 750 مرتبہ. کیوں ہوئی؟ اس کی کیا ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں 750 آیات اور قرآن کا دفاع کر رہے ہیں 3 آیتوں میں. اس لیے کہ اگر صحابہ کا دفاع ہو جائے گا تو قرآن کا دفاع خود بخود ہو جائے گا. اس لیے زیادہ آیتیں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ نے محسوس کی کہ زیادہ آیتیں میں قرآن کے لیے بھیجوں. اللہ تعالیٰ کہتا قرآن ایسا ہے, قرآن ایسا ہے, قرآن ایسا ہے, 700 آیتیں بھیج دیتا, لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا. دیکھیں تورات ہے, تورات میں 13 آیات ہیں حضور کے صحابہ کی شان میں. موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری, حضور کے صحابہ کی شان میں 13 آیتیں, اور موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں جن پر تورات اتری یا یہودی ان کی شان میں تورات میں 9 آیتیں, اور عیسائی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. تو عیسائیوں کے لیے انجیل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے لیے 7 آیتیں انجیل میں, اور انجیل ہی میں محمد رسول اللہ کے صحابہ کے لیے 11 آیتیں, زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں 4 آیتیں, اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کی شان میں 7 آیتیں. اور قرآن پاک کو دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ کی توحید پر 2200 آیات, حضور کی شان میں اور باقی رسولوں کی شان میں 1900 آیات, اور صرف صحابہ کی شان میں 750 آیات. قرآن پاک کی شان میں اتنا کچھ نہیں ہوا جتنا کچھ خلدان عالم اپنے پیغمبر کے صحابہ کی شان میں کہا. آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کا اتنا ذکر کرے, اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ صحابہ جنتی ہیں, صرف یہ نہیں کہا, صرف یہ کہا کہ صحابہ جنتی ہیں, اتنی بات نہیں کی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف سمجھو پریشان میری طرف اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ صحابہ جنتی ہیں, نہیں, بلکہ صحابہ کے ہاتھوں کا ذکر آیا تو ہاتھوں کی تعریف کی, پاؤں کی تعریف کی, قدموں کی تعریف کی, آنکھوں کی تعریف کی, حتیٰ کہ صحابہ کی نمازوں کی تعریف کی, روزے کی تعریف کی, حج کی تعریف کی, صحابہ بدر میں گئے تو وہاں تعریف کی, عہد میں گئے تو علیحدہ تعریف کی, خندق میں گئے تو علیحدہ تعریف کی, تبوک میں گئے تو علیحدہ تعریف کی, صحابہ پر کسی نے حملہ کیا تو علیحدہ تعریف کی, صحابہ کو کسی برا کہا تو جواب خود دیا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر یہودیوں نے تنقید کی تو جواب اللہ نے دیا, عیسائیوں نے تنقید کی تو جواب اللہ نے دیا, مشرکین مکہ نے صحابہ پہ تنقید کی تو جواب اللہ نے دیا, حتیٰ کہ صحابہ کے کسی رشتے دار نے صحابہ پہ تنقید کی تو جواب کسی کو نہیں دینے دیا بلکہ اللہ نے ابھی سے پہلے خود جواب دے دیا. یہ کیا ضرورت دے گا؟ یہ ہے وہ غصہ جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ پر تنقید یہودی کرتا ہے نبی نہیں بولتا اللہ بولتا ہے، عیسائی کرتا ہے نبی نہیں بولتا اللہ بولتا ہے، مجرب تنقید کرتا ہے نبی نہیں بولتا اللہ بولتا ہے، حتیٰ کہ کسی صحابی کا باپ اگر اپنے بیٹے پہ تنقید کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اپنے پیغمبر میں کہتے تو خاموش ہو جا میں جانوں لے لگتے تیرے صحابی جانوں۔ اس بات نے ہمیں کیا سبق دیا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دفاع کی حد ہو گئی، دفاع ایک بات ہو گئی، دو ہو گئی، تین ہو گئی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کسی جگہ پر اگر پیغمبر علیہ السلام نے بھی کسی صحابی کو جھڑکا اللہ تعالیٰ اس پر بھی خبر نہیں رہا۔ باقی ساری باتیں میری بات آپ کو سمجھ لے جائے نہیں آ رہا، میں یہ کیا نقطہ آپ کے سامنے لانا تھا کہ یہودی تنقید کرے تو جواب اللہ دے، عیسائی تنقید کرے تو جواب اللہ دے، مشرق تنقید صحابہ پر کرے تو جواب اللہ دے، اور خود پیغمبر اگر کسی صحابی کو کوئی سخت لفظ ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنے نبی سے کہے کہ صحابہ کو آئندہ ایسے مت کہنا۔ قرآن میں ہے، کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرقین مکہ کا وفد آیا، اور وہ وفد آیا تو پیغمبر علیہ السلام بڑے خوش ہو کہ یہ وفد کیا ہے، ایمان قبول کرنے آیا ہے، اسلام لے لایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے گزرے، اور وہ وفد باہر بیٹھا ہے، حضور کے پاس ایک صحابی بیٹھا ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن ام مکتوم، سب کو رضی اللہ عنہ، نابینا صحابی۔ حضور کو آ کر بتایا کہ فلاں فلاں سردار عرب کے آئے ہیں، قریشی ہیں، کفار کے سردار حضور کے پاس آئے۔ حضور علیہ السلام اس بات کے حریص تھے کہ شاید یہ کلمہ پڑھنے آئے ہیں، ایمان لائے ہیں، یہ مسلمان بننے آئے ہیں۔ پیغمبر کو خوشی ہوئی کہ اگر اتنے بڑے بڑے سردار آئے ہیں تو شاید ابھی کلمہ پڑھیں گے، ابھی ایمان لائیں گے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اس صحابی سے کہا جو رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے تھے صحابی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس صحابی کو خطاب کر کے کہا کہ اے عبداللہ تو تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ، یہ کہنا کوئی ایسا بولو، تھوڑی دیر کے لیے تم باہر جاؤ، یہ بڑے بڑے سردار آئے ہیں، شاید یہ تمہاری وجہ سے کوئی بات نہ کرتے، تم نابینا ہو، غریب آدمی ہو، تو غریب آدمی کے سامنے سرمایہ داروں کی بات نہیں کرتا کہ شاید میری بےزتی ہے تیرے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے، شاید یہ لوگ کرنے کا اظہار نہ کر سکے، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی، غریب صحابی، پیغمبر نے اپنے اجلاس اور اپنی مجلس اور محفل سے اٹھا کر اس نبینا صحابی کو باہر بھیج دیا، بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی، وہ سردار قریشی تو اندر آ گئے، ابھی وہ باہر نہیں نکلے کیا آسمانوں سے اللہ کا قرآن اترا، قرآن نے کہا آبا تعالیٰ تعالیٰ اللہ ان جاءہ الاعمى لعلہ یذکر او یذکر فتنفعہ الذکرا، اے پیغمبر اس صحابی کے بیٹھنے سے تیرے ماتھے کی جبھی پہ شکن آئی، کیوں آئی؟ او یذکر فتنفعہ الذکرا، تو چاہتا تھا یہ عرب کے کعبہ تجھ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن میں عرب پہ اعلان کرتا ہوں کہ جو پیدا یہ نبی نہ تجھ سے اٹھاتا ہے وہ کوئی اللہ نہیں اٹھاتا۔ دفاع کو دیکھو، پیار کو دیکھو، پیغمبر کہتے ہیں عبداللہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے تیری بات کو ٹوکا نہیں، لیکن میرا اعلان بھی عرب پر سن لے، جو پیدا یہ نبی نہ اٹھائے گا وہ عرب کا سردار لے، سنو میری بات، میں دفاع کرتا ہوں عبداللہ تیرے پاؤں کی خاک پہ قربان جاؤں کہ پیغمبر نے اگر تھوڑی دیر کے لیے اٹھایا وہ اٹھانا بھی جرم نہ تھا، حضور کی نیت بھی درست تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہ آیا کہ یہ غریب جو صحابی ہے غریب، یہ دین کا زیادہ کام کرے گا سرداروں سے۔ تو دیکھو اسے کہتے ہیں دفاع، اسے کہتے ہیں پیار، صحابہ کا دفاع، صحابہ کا پیار، اللہ کو صحابہ سے کتنا پیار ہے، اللہ صحابہ کا دفاع کیسے کیا؟ مشرقین مکہ نے کہا یہ بے وقوف ہے، کہا یہ نہیں کہا، بول رہا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب عرب کے کافروں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو آگے سے وہ کہتے ہیں کیسے، کما آمَنَ النَّاسُ، اللہ فرماتے ہیں جیسے صحابہ ایمان لائے، اے عرب کے کافروں ایمان لاؤ، کما آمَنَ النَّاسُ، جیسے ابو بکر عمر ایمان لائے، تو آگے سے وہ کافر کہتے ہیں انو منو کما آمن السفہا، کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائے، بیوقوفوں جیسا، اور عرب کے کافروں نے صحابہ کو شیطان یا کافر نہیں کہا، صرف بے وقوف کا. کیا کہا؟ صرف بے وقوف کا. کیا کہا؟
بے وقوف.
قرآن پاک نے واقعہ کیوں نکل دیا؟ کیا ضرورت تھی صحابہ کو بے وقوف کہا؟ اس کو میں کہوں گا یہ سبرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس تبرے کو قرآن میں نقل کیوں کیا؟ تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ جب وہ تبرا ہوا تھا جس کا نام صرف بے وقوفی ہے, اس وقت اللہ چپ کر رہے, اللہ نے چپ نہیں کیا. آج اگر صحابہ کو برا کہا جائے گا تم کیسے چپ کرو؟ میری بات سے ذرا غور کریں. یہ نفر اللہ نے کیوں بولا قرآن میں؟ کیا ضرورت؟ وحیدہ پیلا رہوں آمین. جب کافروں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, کما آمن ناس, جیسے صحابہ ایمان لائے. یہ معیار ہے, یہ کسوٹی ہے, یہ سانچہ ہے, یہ کائنات کے اندر یہ تمہاری کسوٹ. میں نے کسوٹی پیش کر دیا صحابہ, ایسا ہی مان لاؤ. مجھے ایمان ایسا معتبر ہے. یہ نہیں کہا فلاں پیر جیسا ایمان لاؤ, فلاں ولی جیسا. اولیاء اللہ کا ایمان تو بعد میں ہے, لیکن جو کائنات میں معیار ہے وہ صحابی. ایمان کا معیار صحابی.
سبحان اللہ.
اچھا یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے پہلے نبی لائے. یہ بھی نہیں کہا پہلی امتوں کے نبی ایمان جیسے لائے ایسے لاؤ. یہ بھی نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے جو اس وقت ضرورت ایمان کی ہے وہ ابو بکر عمر والے ایمان کی ضرورت ہے, وہ صحابہ والے ایمان کی ضرورت ہے. میرا معیار ہے صحابہ, کہ میں صحابہ جیسا ایمان چاہتا ہوں, اور کچھ نہیں چاہتا. دیکھو قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب عرب کے کافروں سے کہا جاتا ایمان لاؤ, انومنو کما آمن سفہا, صحابہ جیسا ایمان لاؤ, تو وہ کہتے ہیں انومنو کیا ایسا ایمان لائے کما آمن سفہا جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. تو صحابہ کو کافروں نے کیا کہا؟ مشرکین نے کیا کہا؟ بے وقوف کہا. سفہا سفیہ ان کی جمع ہے, یہ کما بے وقوف, یہ بے وقوف غلط بولا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ یہ بھی غور کریں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ کہا کہ بھائی صحابہ کو بے وقوف نہ کہو, وہ عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جواب میں نہیں کہا کبھی صحابہ کو بے وقوف نہ کہو, وہ عقل مند ہے. یہ بھی نہیں کہا. اس لیے کہ سورج چڑھا ہوا ہو تو کوئی آدمی نہیں کہتا کہ دیکھو سورج کی آج روشنی ہے. کیوں؟ یہ ظاہر نظر آ رہی تھی. جب کچھ چیز نظر آتی ہو تو اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. صحابہ کا عقل مند ہونا سورج کی طرح ہے, اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں.
عظمت صحابہ,
جان صحابہ.
اس لیے یہ بھی کہا گیا کہ صحابہ عقل مند ہے, یہ بھی کہا گیا. کیوں؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے, یہ بالکل حقیقت ہے کہ صحابہ عقل مند ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ اللہ خبردار, جب انہوں نے کہا انو مینو کما امن صفحا, کہ ہم ایسا ایمان لائے جیسا یہ بے وقوف ایمان لائے, تو جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ صحابہ کو بے وقوف کیوں کہتے ہو, تو عقل مند ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کہتا تو آج سپاہ صحابہ کا یہ موقف نہ ہوتا جس کو میں لیا کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں جو انہوں نے کہا یہ بے وقوف ایسا ایمان لائے, تو اللہ نے جواب میں فرمایا اللہ خبردار. کس کو کہا خبر بولو؟ عرب کے کافروں کو, مشرکین مکہ کو. اللہ خبردار, انہم ہم السفہاء, جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہی سب سے بڑے بے وقوف ہیں, وہی سب سے بڑے احمق ہیں, وہی سب سے بڑے پاگل. آدمی اس وقت ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور کہتا اللہ میاں اگر انہوں نے بے وقوف کہہ دیا تو بے وقوف نہ کہ فرقہ پرور بن جاؤ, فرقہ وریت نہ پھیلا. اللہ تعالیٰ کو نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ نے فرقہ وریت پھیلا رکھا ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ میاں انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہہ دیا تو نا شام نہیں, تو رحیم ہے. کہتا نا کہتا تو ضرور. یہ جو آج کل جو مسلم پسند ہے نا, مسلم پسند, اس وقت کہتے اللہ میاں یہ تیری شان کے خلاف ہے, انہوں نے اگر صحابہ کو بے وقوف کہا تو تم تو بے وقوف.
نعرہ تکبیر
اللہ
رسالت زندہ باد, صحابہ
زندہ باد.
اور بڑے مسلم بننے والوں, سپاہ صحابہ کو پر تنقید کا نشانہ بنانے والوں, لگاؤ فتوا خدا پر جو ان سے باہر نہ کر دیتے. لاؤ فتوا, فرقہ وریت پھیلا رہے. اللہ تعالیٰ سے کہتے اللہ میاں تو بھی سپاہ صحابہ سے دے دیا. انہوں نے کہا اللہ خبردار, اس لفظ پہ غور کرو, یہ اللہ کی خبردار ہے. خبردار اللہ انہم ہم الصفہاء, یہی بے وقوف ہے. یہی کون؟ جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا یہی بے وقوف. حالانکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بظاہر جو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کہہ دیتا ہے یہ تو صحابہ بے وقوف ہے تو پاگل ہو, صحابہ عقل مند ہے تو پاگل ہو, یہ کہتا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ عقل مند ہے تم پاگل ہو, یہ بھی نہیں کہا.
کہ صحابہ کا عقل مند ہونا یہ تو سورج کی طرح روشن ہے, اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رہی تمہاری بات جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا, اللہ کا عرش کا اعلان سنو, تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. پاگل کو یہ عام کوئی آدمی کہے تو کبھی جھوٹ بولتا ہے, بے وقوف وہ بے وقوف نہیں, وہ عقل مند ہے. لیکن یہ بے وقوف کچھ خدا نے کہا جو عقل سے بھی واقف ہے, کہ عقل کس کو کہتے ہیں, بے وقوف سے بھی واقف ہے کہ بے وقوف کس کو کہتے ہیں. یعنی صحابہ پر تنقید کرنا یہ بے وقوف ہی ہے. یہ عرش پر اللہ اعلان کر رہا, عرش پر اللہ اس کا اعلان کر چکا ہے کہ صحابہ پر تنقید کرنا بے وقوف. یہ پہلا تبرہ تھا دنیا کے قیام کے بعد جو صحابہ پر کیا گیا, اور یہ تبرہ ہے بے وقوف کا. کیا تھا کہ صحابہ بے وقوف ہے, تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو کیا کہا, انہی کو. اچھا دیکھیں, عام آدمی غور کرتا ہے کہ صحابہ کو بے وقوف اگر انہوں نے کہہ دیا تھا تو یہ لفظ بے وقوف اور صحابہ کو اس کو قرآن پاک میں نقل کیوں کیا گیا؟ یہ تو پاک کلام ہے, وہ تبرہ ہے. اس تبرہ کو منوان قرآن نے نقل کیوں کیا, اس کی کیا ضرورت؟ قرآن رسول اللہ کے ساتھ اس وقت کام آئے, ورنہ اس کا کوئی مفہوم یہ بتاؤ کہ انہوں نے کہا صحابہ بے وقوف, یہ بے وقوف ضروری لکھنا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے قرآن میں؟ کوئی وجہ نہیں ملتی. اللہ کو پتا تھا کنہیں نہیں آئے گا, کنہیں نہیں آئے گا, نجدی آئے گا, ایسے صحابہ کے دشمن آئیں گے. وہ صحابہ کو کوئی بے وقوف تو چھوٹی بات ہے, کوئی بلیش کہے گا, کوئی شیطان کہے گا, کوئی نعوذ باللہ منافق کہے گا. اس وقت جو میری امت کے علماء ہوں گے, جو قرآن کو پڑھتے ہوں گے, وہ اس آیت سے استدلال کریں گے کہ صحابہ کو جنہوں نے بے وقوف کہا ان کو بے وقوف کہنا یہ اللہ کی سنت ہے. اسی طرح قیامت تک صحابہ کو جو کافر کہے گا اسے کافر کہنا اللہ کی سنت ہوگی, شیطان کہے گا اسے شیطان کہنا اللہ کی سنت ہوگی, صحابہ کو کوئی ابلیس کہے گا اسے ابلیس کہنا اللہ کی سنت ہوگی. اگر اللہ قرآن نے اللہ انہم مصطفى نہ کہتا اور مولانا حق نواز بغیر کسی اور بات کے شیعہ کو کافر کہتے, آج کا دانشور میرا گریبان پکڑتا, چودھری گریبان پکڑتا, پر اور دانشور عالم گریبان پکڑتا. بول جو سپاہی صحابہ والوں تم جاتی کرتے ہو, لیکن آج مجھے بتاؤ اللہ کی ہم نے 1400 پہلے کہا صحابہ کے خلاف جو سب کو استعمال کرے اس کے خلاف وہی لوگ استعمال کرو, یہ میری سنت ہے, میرا طریقہ. بتاؤ اصول کافی نے محمد بن یعقوب کلیلی نے نہیں لکھا کہ تقدم نہ سپا جن نبی اللہ صلاح, 3 آدمیوں کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے, نہیں لکھا بلند آواز سے نہیں لکھا. اور میری بات سنو, نعرے نہ لگاؤ, پہلے بات سنو, کیا صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہیں لکھا ارتد اللہ بعد النبی اللہ صلاح؟ اصول کافی کسی مسیح کی کتاب نہیں ہے. اصول کافی شیعہ مذہب کے ہاں وہ کتاب ہے جس طرح مسلمانوں کے ہاں بخاری شریف ہے. 4 بڑی کتابیں ہیں شیعہ کی, جس طرح ہمارے ہاں اصول شاہ ستہ ہے, جس طرح شیعہ کے ہاں شاہ اربعہ ہے. اصول کافی اور استفسار ملا حضر الفقی اور تہذیب الاحکام, 4 کتابیں. کتنی کتابیں؟
4.
اصول کافی کی 3 جلدیں ہیں, فروع کافی اور عروض کافی کل 8 جلدیں ہیں, جس کا نام ہے الجامع الکافی. تو بخاری شریف کے درجے کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے. تو پھر اس صحابہ کے تبرے کے بارے میں مجھے کہنا چاہیے کہ جو سارے صحابہ کو مرتد کہتا ہے, مجھے بھی سارے شیعوں کو کافر کہنا چاہیے اور مرتد کہنا چاہیے. اور ملا باقر مجلسی نے کہا ابو بکر میں ہر دو کافر بودم. خمینی نے کہا کہ عمر نعوذ باللہ عمر کفر اور زندگیت کی اصل تھا. خمینی نے لکھا اپنی کتاب کشفِ اسرار کے 107 صفحے پر کہ ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماس انسان کو ربا بنا دیا. اب تم مجھے بتاؤ خمینی نے حضرت عمر کو کافر لکھا, تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ قرآن نے کیا سبق دیا کہ جو صحابہ کو جو لفظ استعمال کرے اسے خلاف وہی لفظ استعمال کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. یہ مولانا حق نواز کا طریقہ ہی نہیں ہے, یہ اللہ کی سنت. کس کی سنت ہے؟ صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں کو اللہ نے بے وقوف کہا. اگر نہ کہا ہو تو مجھے بتاؤ قرآن پاک کے آیت کا کیا مطلب ہے؟ اب قیامت جو شخص صحابہ کو کافر کہے گا میں اللہ کی سنت پر چل کر اسے آفت کہوں گا. جو صحابہ کو منافق کہے گا میں اللہ کی سنت پر چل کے اسے منافق کہوں گا. جو صحابہ کو مرتب کہے گا میں قرآن کے استدلال کے مطابق اسے مرتب کہوں گا. یہ دلالت النص ہے, یہ اشارت النص ہے, یہ کنایت النص ہے. لاؤ لغت کی کتابیں, لاؤ عربی گرامر کی کتابیں, لاؤ استعارے کی کتابیں, لاؤ علم بلاغت اور علم معانی کی کتابیں. کیا میرا استدلال غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو دلالت النص کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے الا خبر کا انہم ہم سفہا. جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہی بہت بڑے بے وقوف. احمد آج جو شخص آئے شخص جس کا نعوذ باللہ طوائفہ لکھے گا میں اسے بداری اور کنجر کہوں گا. کہنا چاہیے نہیں چاہیے؟ اس کو تم سختی کہو گے, اسے تم تلخی کہو گے, اسے تم فرقہ واریت کہو گے, اسے تم تشدد کہو گے. یہ اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ یہ اللہ کی عالم کی سنت ہے. اور صحابہ کا دفاع کرنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. جواب صحابہ کی طرف سے دینا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی. آپ آگے آئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صاحب کو رضی اللہ عنہ پر تنقید کی ان کے والد. کس نے تنقید کی؟ اور والد کا بیٹے پر تنقید کرنا کوئی عیب نہیں ہے اسلام میں. باپ کو حق ہے اپنے بیٹے کو سخت سوچ کہے اور یہ کوئی جرم بھی نہیں. اور پھر ایسے وقت میں جب باپ کو پوری حقیقت کا علم بھی نہیں. والد مکرم کا نام ہے عثمان ابو قحافہ. کیا نام ہے؟
عثمان
ابو قحافہ عثمان. حضرت ابو بکر کے والد کا نام ہے. انہوں نے دیکھا کہ 80,000 درہم کپڑے کی تجارت کے لیے میں نے صدیق اکبر کو دیا تھا اور مجھے کسی نے آ کر کہا کہ صدیق اکبر نے اس پیسے سے مکہ مکرمہ میں 18 غلام آپ کرا دیے. کسی کے لیے 6,000, کسی کے لیے 4,000. حضرت بلال, عامر سہرہ, ابو فقیہ, حضرت شوبان, کسی کو 4,000, کسی کو 6,000 لے کر آزاد کرا دیے. غلام آزاد ہو گئے. اب والد پریشان ہو گیا. والد کو تو نہیں پتا تھا کہ کسی خیرات کا کتنا سوال ہے. والد نے تو کرنا نہیں پڑا, نہ سواب کا پتا نہ خیرات کا پتا. والد نے غصہ کیا, پیسے میں نے دیے کپڑے کی تجارت کے لیے, تو بیٹے نے سارے پیسے بڑھ دیے غریبوں میں بانٹ. والد کو اتنا غصہ آیا کہ صدیق اکبر کا والد اس غصے کی حالت میں کعبے میں آیا. اور ابو بکر صدیق کعبے میں تشریف فرما تھے اور سب لوگوں کے سامنے ابو بکر والد نے کہا کہ ابو بکر تو نے میرے پیسے کا خیال نہیں کیا کہ تو نے یہ ساری دولت جو غریبوں اور کمزوروں میں لٹا دی, اس کا مطلب ہے کہ تو چودھری بننا چاہتا تھا. تو لوگ یہ چودھری کہیں, اور اگر تو چودھری بننا چاہتا تھا تو کسی بڑے آدمی پر پیسہ اٹھاتا تو تو بڑا چودھری بن جاتا. یہ کہنے والا کون تھا؟ اور باپ کو حق تھا کہ بیٹے پر تنقید کرے. جو بات سمجھ میں نہ آئے, کوئی گناہ بھی نہیں, کوئی جرم بھی نہیں. باپ بھی مسلمان نہیں ہوا, خیرات کا پتہ نہیں لذت کتنی ہے, خیرات کی ایمان اس میں ثواب کتنا ہے. اتنی بڑی تنقید کسی دن اکبر پر رضی اللہ تعالیٰ پر کعبے میں کہ ابو بکر رو پڑے. سب تاریخیں کہتی ہیں کہ صدیق کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور ابو بکر رونے لگے. روتے ہوئے صدیق اکبر کعبے سے باہر آئے اور دار ارکم میں رسول اللہ کے پاس گئے. ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپ رہے تھے اور صدیق اکبر نے جب رسول اللہ کے سامنے بات کرنی شروع کی تو حضور نے پوچھا ابو بکر کے لیے کیا ہوا؟ تو کہہ رہے آج میرے باپ نے مجھے بڑا 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 کہا ہے اور میں نے یہ جو غلام آزاد کرایا تو بلال اور ابو فقیہ, تو میرا والد کہتا ہے کہ تو چودھری بننا چاہتا ہے, تو اپنے آپ کی چلاہٹ اور اپنی نمائش اور نور چاہتا ہے. اے اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ غلام کس لیے لٹایا, لیکن میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ چودھری بننا چاہتا ہے, اپنے باپ کے لیے سب کچھ کیا ہے. اب پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر رو رہا ہے اور یہ واقعہ بیان کر رہا ہے. قریب تھا یہ رسول اللہ جواب دیتے یا ابو بکر کو تسلی دیتے کہ کوئی بات نہیں ہے, ابھی پیغمبر غلام سے نہیں بول رہے کہ آپ مانو قرآن کا, ابھی پیغمبر نہیں بولے. ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ٹپ گئے. پیغمبر دیکھ رہے ہیں, پیغمبر کے دل میں خیال تھا کہ میں ابھی تسلی دوں گا کہ صدیق تم کیوں روتے ہو, کیوں پریشان ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بولنے نہیں دیا اور جبریل سے کہا جلدی کر جا کر میرے قرآن کی آیت پیغمبر کو سنا دے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا فما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ بہ الاعلا. اے میرے محمد, ابو بکر نے جو دولت غلاموں پہ لٹائی ہے میں آپ کا اعلان کرتا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں, مجھے خوش کرنے کے لیے لٹائی.
ختم نبوت
زندہ
باد, صدیق اکبر
زندہ
باد, صدیق اکبر
زندہ باد.
وہ تنقید کرنے والا والد ہو خدا وہ تنقید سن کر بھی چپ نہیں رہتا. اور آج ابو بکر کو شیطان لکھا جائے میں چپ کر جاؤں، ابو بکر کو کافر لکھا جائے میں چپ کر جاؤں، ابو بکر کو نعوذ باللہ بدتباش لکھا جائے میں چپ کر جاؤں، ابو بکر کو جہنمی لکھا جائے میں چپ کر جاؤں، وہ پروردگار باپ کی تنقید چپ کر چپ نہیں رہتا. میں صدیق کو گالیاں پڑتی رہے، ابو بکر کا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے جائیں اور جانوروں کے فوٹو بنائے جائیں میں چپ کر دے کر جاؤں، میں تختہ دار پر چل کر بھی صدیق کی چوکی کرتا ہوں. میرے بھائیوں چشمے پھڑکنے والا نظارہ بھی دیکھا کہ جب مدینہ سے چلے. حضور کی زندگی میں دو ایسے سفر ہیں کہ جن سفروں میں حضرت عائشہ رسول اللہ کے پاس ایک ہے، اس میں ایک بنی مستلق جس میں حضرت عائشہ پر تہمت والا واقعہ پیش آیا، اور ایک ہے غزوہ ذات الرقاع. رقاع رقاع سے ہے، اس کا معنی ہے تاکیاں. صحابہ کے روچے پاؤں پہ ٹوٹ گئے تھے تو ان کے پاؤں پہ تاکیاں بنی ہوئی تھیں، اس لیے اسے کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع. اس غزوے میں حضرت عائشہ حضور کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے، کچھ دور جا کر جوش کے مقام پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام اگر آپ اجازت دیں تو جوش میں کر دیں. حضور نے اجازت دے دی. جوش میں جب آپ نے قیام فرمایا تو پانی ختم ہو گیا، کچھ تھوڑا سا پانی تھا، صحابہ نے وضو کیا، لوگوں نے کچھ کا وضو تھا. جب سونے لگے تو معلوم ہوا کہ پانی نہیں اور پانی کی گنجائش نہیں، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال بتائی کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ صبح تہجد کے وقت ہم یہاں سے چلیں گے اور فلاں منزل پر پانی ہے، وہاں پہنچ کر نماز فجر ادا کریں. یہ بات طے ہو تہجد کے وقت سب صحابہ اٹھ گئے، حضور اٹھے، حضور اپنے خیمے میں تھے اور حضرت عائشہ اور حضور اکیلے، سارے صحابہ سواریوں پر بیٹھے. حضور کی آواز بھی آئی، اٹھو گئی تیاری کرو، لیکن حضور خیمے سے باہر نہیں گئے. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضور علیہ السلام کوئی بات کر رہے ہیں یا دوبارہ آپ کو نیند آ گئی ہے، لیکن ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جاگ رہے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے. حضرت عائشہ کی آنکھ نہیں کھلی، تو دیر گزر گئی. حضور علیہ السلام ایک دو مرتبہ حضرت عائشہ کو جگانا چاہتے ہیں، لیکن اماں عائشہ جوانی کی عمر تھی، آنکھ گہری نیند تھی، تھکاوٹ تھی، آنکھ نہیں کھلی. صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو فوراً بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو آپ کی سادگی عائشہ کی وجہ سے پوری امت پریشان ہے، لوگ سواریوں پر بیٹھے ہیں، اگر تھوڑی دیر اور گزر گئی تو نماز فجر ضائع ہو جائے. آپ اپنی بیٹی عائشہ کو تو جگائیں جا کر، وہ تو اندر بیٹھ لی سوئی بھی ہے. صدیق اکبر بھاگے ہوئے آئے، چاند کی چاندنی تھی. صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے چست اطہر کے ساتھ حضرت عائشہ کے جسم کا کچھ حصہ لگا ہوا، اور حضور علیہ السلام بار بار عائشہ کو جگاتے ہیں، ان کی آنکھ نہیں کھلتی. تو اس حالت کو دیکھ کر صدیق اکبر غصہ آئے، اور عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی جو بیوی ہے اور عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کے اندر حضرت عائشہ کی کمر پہ انگوٹھا مارا، جسے کہتے چوکا لگایا. عائشہ صدیقہ لیتی ہوئی نیند کی وجہ سے اٹھتی نہیں ہے، حضرت عائشہ کی کمر پہ پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق نے چوکا لگایا اور عائشہ اٹھ بیٹھی، اور عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہاں بڑی تکلیف ہے، اس تکلیف کو لے کر حضرت عائشہ بیٹھی ہے، بس چوکا تو لگایا، مجھے بتاؤ کہ باپ نے بیٹی کو نماز کے لیے جگایا اور یہ اس طرح چوکا لگانا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن یہ چوکا لگانے کی دیر تھی کہ اللہ ہر کھیل گیا. آؤ قرآن پڑھو. صحابہ جلدی کیوں کرنا چاہتے تھے کہ اگلی منزل پر پہنچے نماز فجر قضا نہ ہو جائے، یہاں پانی نہیں، اگلی منزل پر پانی ہے، یہاں پانی نہیں. صحابہ یہ چاہتے تھے، ابو بکر صدیق یہی چاہتے تھے کہ جلدی اٹھو، جلدی کرو تاکہ وہاں پانی ہو اور ہم نماز ادا کریں. بس یہ چوکا لگانے کی دیر تھی، اسی وقت اللہ نے
حضرت محمد جبریل امین کو بھیجا اور میرے پیغمبر پر قرآن کی آیت پڑھی، فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا.
اے میری امت کے لوگوں، میرے محمد کی امت کے لوگوں، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لیا کرو. اسی وقت تیمم کی آیت اتری. جب عائشہ صدیقہ کو چوکا لگایا گیا تو اسی وقت حضرت پاک بن اسید کھڑے ہو گئے. انہوں نے ایک چیخ کر کہا، ما اول برکت یا آلہ ابی بکر، اے ابو بکر کی اولاد، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت ہے کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے قیامت تک امت کو تیمم کی نعمت عطا
کی.
اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. عائشہ صدیقہ کی کمر پہ ایک انگلی نہیں ہے. اللہ نے عرش سے شریعت محمدیہ کا رابطہ بدل دیا. عائشہ کی عزت کے لیے کہ ایک چوکا لگا ہے، اللہ کا عرش مل گیا کہ عائشہ کو تکلیف کیوں پہنچی ہے، عائشہ صدیقہ کو اس طرح کیسے بیدار کیا گیا ہے. حالانکہ باپ کا بیٹی کو اس طرح جگانا بھی کوئی خیر نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنی محمد کی سیرت کا رابطہ تبدیل کر کے کہا، اب قیامت تک تم تیمم کرو گے. یہاں پانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تیمم کرو. چنانچہ سہارے اسی جگہ تیمم کیا. اور مسلمانوں، ایک انگلی عائشہ کو لگے تو اللہ شریعت کا رابطہ کر دے. آج عائشہ کو سراپا کہا جائے میں چپ کر جاؤں، آج عائشہ کو گالیاں جائے ہم چپ کر جائے، آج عائشہ کو بازاری عورت لکھا جائے ہم چپ کر جائے. کیسے چپ کریں؟ تم بتاؤ، تمہاری ماں کو کچھ کنجری کہے تم گولیاں مارنے کو تیار ہو جاؤ، تمہارے باپ کو کچھ کنجر کہے تم سڑکوں پہ آ کر مرنے مارنے کو تیار ہو جائے. اور آج ابو بکر تو شیطان کھا جائے، مجھے کہتے ہو چپ کر جا، عمل خراب نہ ہو. تیرے باپ کو کنجر کہا جائے تو تو گولیاں چلائے، عمل خراب نہیں ہوگا. میں عائشہ کے دوپٹے کی جنگ لڑوں، میں صدیق کی چوکی داری کروں تو یہ فرقہ واریت ہے، یہ فساد ہے. یہ جگہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت پہ اللہ کا قرآن اترا، اترا یا نہیں اترا؟ یہ بتاؤ، صحابہ کو گالی دی جائے ہم کیا کریں؟ کس کے دروازے پہ ہوئے، کہاں دستک دے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ باپ بھی تنقید کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے. صحابہ کا دفاع کس کی سنت ہے؟ صحابہ کا دفاع کس کی سنت ہے؟ آؤ بصیرہ شیخ والا علاقہ مظفر گھر کے دانشوروں، تاجروں، سکول ماسٹروں، پروفیسروں، ذمہ داروں، چودھریوں، آؤ سپاہی صحابہ کا ساتھ ہو. ہماری جنگ کرسی کی نہیں ہے، ہماری جنگ عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کی. صحابہ کی عزت و ناموس کی جنگ. کالج کے لڑکوں سکول کے میچوں پر، کالج کے میچوں پر لڑتے ہو، کالج کے نصاب پر لڑتے ہو، اور کالج کی یہ بسوں کے کرائے پر لڑتے ہو. سپاہی صحابہ چاہتی ہے ساری لڑائیاں چھوڑو، صحابہ کی عزت کے لیے لڑو، صحابہ کی ناموس کے لیے لڑو، صحابہ کی عزت کے لیے ہمارا ساتھ. پاکستان میں کوئی ایسی جماعت بتاؤ یہ جماعت کے پاس صرف پیغمبر کے دین کی وجہ سے 311 آدمی شہید ہوئے، اور اس جماعت کا ایک کارکن بھی اپنا موقف نہ بدلا. یہ بتاؤ 300 آدمی جیلوں میں پڑا ہے، 1200 مقدمات میرے کارکنوں پر قائم ہیں. ہم نے کبھی موقف چھوڑا ہے؟ دلی کونسل بن گئی ہے، میں نے دلی کونسل کے اجلاس میں بھول بھن میں کہا پچھلے دفعہ کارن نورانی صاحب کو کہ جناب جب تک لٹریچر قابل اعتراض صحابہ کے خلاف ایک پنفرت بھی شمرت میں موجود ہے، ہم شیعہ کفر کا اعلان کرتے رہیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے موقف سے روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی کہ صحابہ کا دفاع سب سے پہلے کس نے کیا، اور سپاہی صحابہ کس کی سنت پر چل رہی ہے؟ اللہ کی سنت. اور اسی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہمارا ساتھ دو، ہم سب مل کر اللہ کی سنت پر چلیں. اس کی سنت پہ چلیں، چلنا چاہیے نہیں چاہیے؟ آپ اس کے لیے تیار ہو؟ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا اسی میں حافظ غلام یحییٰ سپاہی صحابہ کا ایک کارکن بے دردی سے پولیس نے دبا کر دیا، اور ایک شیعہ جمیدار شاہ نواز کتا بے ایمان اس کے کہنے پر اسے نہ کر کے لڑکا دیا. 56 گھنٹے اس کا جسم لٹکتا اور اسے جب ہوش آتی تو کہتے تھے سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے؟ اس نے کہا ہاں، جب بھی خون رگوں میں گردش کرے گا سپاہی صحابہ کی بات سپاہی صحابہ کا ساتھ دے. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے، جاؤ جا کر پولیس والا جو وہاں موجود تھے ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ ایسا پکا کارکن ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. لیکن وہ شہید ہو گیا، ذبح کر دیا گیا. ایک کارکن پاکستان میں ایسا نہیں جس نے جیل کے ڈر سے اور تشدد کے ڈر سے مولانا نواز کے مشن کو چھوڑا. ہمارے اپنے کئی مہربان کئی پروپگنڈے کرے، لیکن سپاہی صحابہ اول سے آخر تک اپنے مشن پر انشاءاللہ قائم رکھے. اگر مولانا آزم بھارت پر حملہ ہوا تو علی گڑھ شہید ہو گئے،
مجھ پر لندن میں حملہ ہوا, اللہ نے مجھے بچا لیا, سر پہ زخم آیا, اللہ نے بچایا. اگر ایسے موقع پر بھی سپاہی صحابہ کا کہ مشن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو پھر کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ پروپیگنڈا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پروپیگنڈے سے اور لوگوں کو گالیاں دینے سے یہ اور آسماد کا مشن بدل گیا. کہاں بدل گیا؟ آپ نے میری تقریر نہیں سنی, میں نے مشن تبدیل کر دیا ہے. بولو
نہیں.
میں آپ حضرات سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اخبارات کی من گھڑت خبروں کی طرف توجہ نہ دیں, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پنجاب میں فیض صاحبہ کا ایک آدمی وزیر ہوا ہے. اگر پیپل پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوتا تو ہم کبھی شامل ہوتے. پہلے بھی چٹھا گروپ کا وزیر اعلیٰ سب اسوں کے ساتھ تھے, اب بھی چٹھا کا وزیر اعلیٰ ہے, سب ان ساتھ. ہم نے اپنا مشن نہیں بدلا, ہم نے سردار آپ نے کہیں سے بھی کہہ دیا ہے کہ سپاہی صاحبہ جس موقع پر کہہ لیں پہلے بھی آج بھی وہی کریں ان شاء اللہ. اور قومی اسمبلی میں مولانا سارا کی پرسوں کی تقریر اخباروں میں پڑھو, وہ وزیر کے خلاف ہے, اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں ان شاء اللہ. ہمارا یہ جنگ ہے, اور میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کلرکوں اور تاجروں کے تمام مطالبات کو فی الفور تسلیم کیا جائے. سپاہی صحابہ کلرکوں اور تاجروں کے ساتھ ہونا چاہیے جنگ ہے. کلرکوں پر لاٹیاں چلا کر تم حکومت قائم نہیں رکھ سکتے, تاجروں کو بتار کر کے حکومت قائم نہیں رکھ سکتے. عوامی حکومت کا دعویٰ کر کے عوام پہ تم لاٹیاں چلاتے ہو, اپنے باپ کا حشر یاد رکھو. جو لوگ احتجاج کرتے ہیں یا ملازمین, ان کی پنشنیں بند ہو, اور اپنے اگلے تگلے 60 کروڑ امریکہ کے دورے پہ خرچ ہوا, 20 کروڑ کنجروں پہ خرچ کیا گیا ہے. دیکھو اللہ اس قوم پر رحم کرے, اور ظالم حکمرانوں سے قوم کو نجات دے. دینی چاہیے ان کے سپاہی صحابہ کا پروگرام آپ کو سمجھ میں آیا ہے, مشن کا پتہ چلا ہے. ہمارے مشن کے دو اہم نقطے ہیں, ناموس صحابہ کا تحفظ اور غلبہ اسلام کی جد و جہد. ہمارا دعویٰ ہے کہ غلبہ اسلام سوائے خلافت راشدہ کے نہیں ہو سکتا, اس لیے ناموس صحابہ کا تحفظ اور غلبہ اسلام کی جد و جہد ہمارے مقاصد کے دو اہم نقطے ہیں. انہیں پر سپاہی صحابہ آخر دم تک انشاءاللہ جد و جہد کرتی رہے. آپ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے, الطاف خیالی مرحوم کے مشن کو زندہ و جاوید رکھو گے, ان کے مشن پر ہم لوگ رہو گے, ان کے علمی فیضان کو اور دینی فیضان کو جاری و ساری رکھو گے, اور سپاہی صحابہ کا یونٹ اپنی اپنی بستی بناؤ گے. واہ ہوتا واہ مل جائے گا. نہیں میاں صاحب واقعی سارے لوگ سکے ہوئے ہیں, صاحب کی دستار بندی ہوگی, کوئی آدمی کروا جائے ایک رمے میں بیٹھ جائے, صرف چند گھنٹہ ایک رمے میں, ایک رمے میں بیٹھ جائے, کوئی آدمی ہوگی. ماشاء اللہ یہ طارق صاحب ان کے ساتھ زیادہ ہیں, خیالی صاحب کے ان کے سر پر دستار بندی رکھیں گے حضرت میاں صاحب. Oh.